والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم اذا محسوا بالبلاء قل الديانون. درود پڑھیے محمد وعلی محمد. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے، لوگ دنیا کے بندے ہیں، الناس عبید الدنیا، والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کے نوک زبان پہ چڑھا ہوا ذائقہ ہے. اس وقت تک لوگ دین کے گرد رہتے ہیں جب تک دین سے ان کی دنیا فراہم ہوتی رہے. اذا محسوا بالبلاء قلت دیانون، جب امتحانوں میں آزمائے جاتے ہیں، آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں، دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. اس حدیث شریف کی روشنی میں عرض کیا تھا کہ ایک باب جو کھلتا ہے اور غور طلب، دینداری کی آفات ہیں، جسے ہر چیز کو کوئی آفت لگ جاتی ہے، بیماری انسان کے جسم کو، انسانی جسم کے مختلف اعضاء کو، انسان کی روح کو آفات روح ہیں، انسانی روابط کو، انسانی تعلقات کو بھی آفات اور بیماریاں لگ جاتی ہیں. دینداری انسان کا دین کے ساتھ رابطے کا نام ہے، یہ رابطہ بھی بعض وقت بیمار ہو جاتا ہے. دین و انسان ممکن ہے بیمار نہ ہو، لیکن دینداری بیمار ہو جاتی ہے، یہ رابطہ آفت زدہ رابطہ ہو جاتا ہے. اور جس شخص کے دینداری کو آفت لگ جائے، آفت زدہ دینداری کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آفت زدہ غذا کا اثر ہوتا ہے، آفت زدہ کھانے کا اثر ہوتا ہے. آج کی مجلس تھوڑی سی میرے لیے پڑھنا دشوار ہے، اس وجہ سے کہ میرے استاد ارجمان و محترم حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آغای شیخ صلاح الدین دامہ ظل عالی تشریف فرما ہے، لطف فرمایا انہوں نے اور ہماری مجلس کو منور فرمایا اپنے وجود سے. عالم آگاہ، عالم زمان، مجھ جیسے بہت سارے بے استعدادوں کو اگر آج دین کے کوئی چند لفظ یاد ہیں تو انہی جیسے اساتید کا احسان ہے، اور ان کی ذرہ پروری سے آج مجھ جیسا ذرہ بھی اس قابل ہوا ہے کہ اس ممبر پر بیٹھنے کے قابل، اور آپ مومنین کی خدمت میں بیٹھنے کے قابل ہوا ہے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی حضرت استاد دامہ ظل العالی کو اپنے حفظ و امان الہی میں محفوظ فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک شاگرد جس طرح استاد کے سامنے درس سناتا ہے، جسارت ہے استاد کے سامنے بیٹھ کر اظہار خیال کرنا، لیکن اس عنوان سے کہ ایک شاگرد ہونے کے ناطے یوں سمجھیں کہ اپنے استاد ارجمان کو سبق سنا رہا ہوں، اور انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ آرزو ہے کہ میری اس جسارت کو معاف فرمائے کہ میں اپنے استاد کے محضر میں بیٹھ کر تشریف فرما ہے، اگر محسوس نہ فرمائیں تو یہاں تشریف لیں تاکہ میرے لیے تھوڑا بولنا آسان ہو جائے. آپ نیچے تشریف فرمائیں میں اوپر ہوں, وہ زحمت ہے میرے لیے اگر آپ تشریف فرمائیں. ایک درود پڑھیے محمد والے, آپ تشریف لیں. اجازت فرمائیں گے, درود پڑھیے محمد والے. کراچی اور خصوصاً جعفر طیار سوسائٹی اور آپ مومنین کی خوش قسمتی ہے کہ ایسے عالم اس بستی میں آباد ہیں. اگرچہ مصروفیات کی وجہ سے یا دیگر موانع رکاوٹوں کی وجہ سے عوام اور خصوصاً جوانوں کو ممکن ہے کم توفیق ملتی ہو ان کے بارگاہ سے استفادہ کرنے کے لیے, لیکن ایک عالم کا وجود ایک معاشرے کے اندر, عالم حقیقی, عالم آگاہ, اس معاشرے کے لیے بہت نعمت ہے, خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. صاحب تالیفات بھی ہیں حضرت استاد ولایت فقیہ پہ, جہاں تک میری معلومات ہیں اردو زبان میں ترجمے تو کافی ہوئے لیکن تالیف سب سے پہلے جن کو توفیق ہوئی وہ جناب شیخ صاحب نے تالیف فرمائی ولایت فقیہ پہ, زخیم کتاب جو بہت ہی قابل استفادہ ہے, اور بھی اسلامی تحریک اور کتب ہیں کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور اسی طرح سے ان کے سخن و قلم سے نور علم و نور دین انشاءاللہ پھیلتا رہے. قوم میں بہت جید علماء موجود بھی ہیں اور مدفون بھی ہیں جو پہلے ہو گزرے ہیں, کچھ ان میں سے ائمہ اطہار کے معاصر تھے, جن میں سے ایک بہت بڑی شخصیت جناب زکریہ ابن آدم ہیں, بہت جید عالم و فقی و صحابی کے روایات میں, ہماری امامیہ کی کتب روایات میں کتنی روایات ان سے مروی ہیں. انہیں شکوہ ہوا اہل قوم کا رویہ ان کے ساتھ مناسب نہیں تھا. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں امام کی نمائندگی کے طور پر وہاں موجود تھے, امام نے خود انہیں قوم میں منسوب فرمایا تھا کہ آپ وہاں جائیے اور اس خطے کو نور علم سے اور نور دین سے منور کریے. جناب زکریہ ابن آدم جن کا مقبرہ حرم حضرت معصومہ کے بالکل سامنے قبرستان ہے شیخ خان کے نام سے, اس کے اندر موجود ہے. جو جاتے ہیں مومنین, آپ کو بھی توفیق ہو تو انشاءاللہ ضرور ان کی زیارت حتمن کریں, بہت بزرگ جید بزرگوں میں سے ہیں, صحابہ میں سے ائمہ کے. لیکن اہل قوم کا رویہ مناسب نہیں تھا ان کے ساتھ, ایک عالم کے ساتھ سب سے نامناسب رویہ یہ ہے کہ وہ موجود ہو اور اس سے کوئی حاصل نہ کرے, کچھ پوچھے نہیں, کوئی استفادہ نہ ہو. اور انہی جیسے مسائل سے اکتا کے تنگ آ کے انہوں نے امام سے یہ درخواست کی, امام یازدہم سے, کہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں قوم سے چلا جاؤں, کسی اور جگہ چلا جاؤں. تو امام نے جواب میں مرقوم فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ لوگوں کا رویہ مناسب نہیں ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بستی جو ایک شخصیت کی وجہ سے, ایک عالم با عمل کی وجہ سے, ایک بزرگ ہستی کی وجہ سے, اس بستی سے خدا اپنا عذاب اس شخصیت کی وجہ سے ٹال دے, اور بستی پر اگر کوئی نعمت یا رحمت نازل کرنی ہے اس شخصیت کی وجہ سے اگر نازل کرے, تو کیا پھر بھی آپ مناسب سمجھیں گے کہ یہاں سے چلے جائیں, کہ آپ کے وجود کی برکت سے خدا نے اہل قوم پر بہت ساری نعمتیں دی ہیں, اگرچہ نامناسب رویہ ہے, لیکن آپ کے وجود کی برکت سے اہل قوم بہت ساری نعمتوں سے بہرہ مند ہیں. امام کے حکم کی تعمیل کر کے وہ پھر وہاں پر رکے, اور ان کی خدمات فراوان ہیں کہ میں اب اس بات میں نہیں جاتا, موضوع ہمارا اور ہے. اس وقت گلہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ جی ہمارے کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں, کوئی ہدایت کرنے والا نہیں, کوئی سمجھانے والا نہیں, کوئی دین شناس نہیں, کوئی درد دین رکھنے والا نہیں. اگرچہ کم ہیں لیکن اکا دکا جو آ جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ زیادہ افسوسناک ہوتا ہے. جتنی نعمتوں کی قدر کریں گے, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے ان شکرتم لازیدنکم, آپ نعمتوں کا شکر کریں گے ہم آپ کو مزید نعمتیں دیں گے. لیکن اگر آپ نے دی ہوئی نعمتوں کا شکر نہ کیا تو خدا باقی نعمتیں بھی روک لیتا ہے انسان سے, اور یہ نعمتیں اکا دکا ملتی رہتی ہیں. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو علماء باعمل, علماء آگاہ و علماء مجاہد کے علم و دین و تقوی سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. آفات دین میں سے عرض کیا تھا کہ ایک آفت مقام فہم دین میں ممکن ہے, کسی کو لگ جائے, بیماری لگ جائے. چونکہ دین وہ چیز ہے جس کو مرحلہ فہم سے گزرنا ضروری ہے, اگر مرحلہ فہم سے نہ گزرے مقام عمل پہ نہیں پہنچ سکتا دین. مثالیں دے کے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اگر ان بچوں کو ذرا خاموش کرا دیں, اللہم صل علی محمد وآل محمد. دین کو مرحلہ فہم سے گزرنا بہت ضروری ہے, اس لیے خداوند تبارک و تعالی نے دین کو بغیر کسی واسطے کے معمولی انسانوں کے سامنے پیش نہیں کیا. قدرت خدا میں تھا لیکن وہ دین انسان کے کسی کام نہ آتا, قابل استفادہ نہ ہوتا. اس دین کو وحی کے ذریعے وجود معصوم سے گزار کر امت تک پہنچایا کہ جب تک وجود معصوم سے نہ گزرے امت کے لیے قابل عمل نہیں ہے. اور فہم چونکہ معصوم پہ ختم نہیں ہو جاتی, معصوم سے امت تک جب دین پہنچتا ہے اس کو مزید واسطے کی ضرورت ہے تاکہ امت کے لیے قابل استفادہ ہو جائے. معصوم نے اپنے زمانے میں بھی اور زمانہ غیبت کبریٰ میں بھی فہم دین کے مرحلے کو یقینی بنانے کے لیے کہ آفتوں سے محفوظ رہے, مرحلہ فہم میں اسے کوئی آفت نہ لگے, فقہا علماء و مجتہدین کو دین میں اپنی نیابت عطا فرمائی کہ یہ نائب معصوم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین کو آفت لگ سکتی ہے, اور سب سے پہلی آفت اس کو مرحلہ فہم میں لگے گی. فہم دین آسان نہیں ہے. بعضوں کے ذہنوں میں ہے کہ دین وہی ہے جو جنتری کے اندر لکھا ہوا ہے, اور جنتری ان کو سمجھ میں آتی ہے لہذا سمجھتے ہیں سارا دین بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. میں بارہا عرض کیا ہے کہ جنتری جنت سے نہیں آئی, جنتر سے آئی ہے. بعضوں کو اس وجہ سے پسند ہے کہ نام اس کا جنتری ہے تو جنت لے جائے گی ہمیں, نہ زیادہ اگر کہیں لے کر بھی گئی تو جنتر تک لے جائے گی زیادہ سے زیادہ. جنتری منجموں کی ذہن کی ایک تراوش ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے, اور دین منجمین کو حوالے کر کے معصوم نہیں گئے, فقہا کے حوالے کر کے گئے, فقہا کو اپنا نائب بنا کر گئے, اور فقہا کی ذہنی کاوشوں کا نتیجہ جنتری نہیں ہے. اگر جنتری آسانی سے پلے پڑ جاتی ہے تو یوں نہیں کہ دین بھی اتنا آسان ہے سمجھنا. شاید بلکہ یقیناً میں عرض کروں ایک طالب علم دین کے عنوان سے, ایک ادنا اور حقیر سے دینی طالب علم کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں کہ فہم کے لحاظ سے جتنا مشکل شعبہ دین ہے اتنا کوئی اور شعبہ نہیں ہے. عموماً کہا جاتا ہے بعض علوم ریاضیات بہت مشکل ہیں, فزکس بہت مشکل ہے, کیمسٹری بہت مشکل ہے, فلسفہ بہت مشکل ہے, اور اس قسم کے علوم کے بارے میں جو لوگ سروکار رکھتے ہیں کہ یہ مشکل علوم ہیں. مشکل دین کے مقابلے میں نہیں ہے اتنے مشکل جتنی فہم, مرحلہ فہم میں دین سمجھنا مشکل ہے. لیکن خدا خداوند نے لطف کیا، انعام کیا، اپنا نعمت ہم پر تمام کی، اور امت کے لیے یہ مرحلہ آسان قرار دیا، مرحلہ فہم دین معصوم کے سپورٹ کیا، اور معصوم نے اپنی زندگی میں بھی، اپنے ظہور و حضور میں بھی، اور اپنی غیبت کے زمانہ میں بھی اس مرحلہ فہم دین کو مزید امت کے لیے آسان بنانے کے لیے فقہا اور اہل علم کو اپنا نائب مقرر کیا، کہ ان کے ذہن سے جب مرحلہ فہم میں دین گزر کے جائے گا، امت تک پہنچے گا، وہ دین امت کو نجات دے سکتا ہے. لیکن جیسے عرض کیا تھا کہ بجلی میٹر سے گزر کے ہمارے گھر میں آئے تو حلال کی بجلی ہے، وہ نور حلال کا نور ہے، اس نور سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بجلی چور میٹر سے گزارے بغیر تار اپنے گھر میں لے آئے تو یہ چور ہے، یہ حرام کی بجلی استفادہ کر رہا ہے، یہ بجلی چور ہے. ایک شخص آیا امام کے پاس، معصوم کے پاس، اور آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہر علم ہم سے گیا ہے، ہم سے صادر ہوا ہے، اور علم وہی ہے جو ہم سے جائے، ہمارے وجود سے گزر کے جائے، ہماری بارگاہ سے کچھ سیکھ کر جائے. چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے معصومین کو مدینہ علم و باب علم مقرر فرمایا ہے، تو جو علم اپنے دروازے سے نہ جائے، جو علم اپنے شہر سے نہ جائے، وہ علم نہیں ہوتا. شخص نے آ کر پوچھا کہ آپ نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ ہم ہیں منبع علم خدا، ہم ہیں مظہر علم خدا، ہم ہیں باب علم خدا، ہم ہیں شہر علم خدا، ہم سے جو علم جائے گا وہ علم ہوتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سے ہٹ کر بھی کچھ لوگوں کے پاس علم ہے، آپ سے حاصل نہیں ہوا، آپ سے نہیں سیکھا، کہیں اور سے سیکھ کر آگے. وہ علم تو باہر بھی موجود ہے، آج بھی پوچھتے ہیں لوگ کہ اگر علم کا منبع اہل بیت ہیں، علم کا منبع رسول و آل رسول ہیں، اور مظہر و ذریعہ حصول علم خدا آل رسول ہیں، تو پھر جو آل رسول سے تعلق نہیں رکھتے ان کے پاس علم کہاں سے آ جاتا ہے، وہ علم انہیں کیسے حاصل ہو جاتا ہے؟ معصوم نے جواب دیا، فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، حلال کھانے والے اور حرام کھانے والے. کچھ ہوتے ہیں جو اپنی زحمت و محنت کا نتیجہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چوری کر کے کھاتے ہیں. چور بھی تو موجود ہے معاشرے میں، تو یوں تو نہیں کہ جو کما کے کھاتے ہیں، جو اگا کے کھاتے ہیں، جو بو کے کھاتے ہیں، جو کاٹ کے کھاتے ہیں، انہی کے گھر میں غلہ ہوتا ہے، بلکہ آپ جاؤ چوروں کے گھر میں بھی آپ کو غلہ ملے گا. اگاتا کوئی ہے، کھیت کسی کا ہے، محنت کسی نے کی، زحمت کسی نے کی، کوشش کسی نے کی، چور اس کا غلہ چرا کر اپنے گھر میں لے آیا. چور بھی تو موجود ہیں، علم کے چور بھی موجود ہیں، کہ علم حقیقتاً معصومین کی بارگاہ سے حاصل ہوتا ہے. لیکن بعض چور ہیں، چور کس کو کہتے ہیں؟ چور کا مال اپنا نہیں ہوتا، یعنی یوں نہیں کہ چور کے پاس جو مال پڑا ہوا ہے وہ اس کا ہے اور مالک کے پاس جو مال پڑا ہوا ہے وہ مالک کا ہے، نا، جو چور کے پاس ہے وہ بھی مالک کا ہے، جو مالک کے پاس ہے وہ بھی مالک کا ہے، یہ چرا کے لے گیا ہے. بس علم بھی چوری ہوتا ہے، چرا کے لے جاتے ہیں، اور چور کے ہاتھ میں جب علم آ جائے تو اس کو چوری کے لیے استعمال کرتا ہے. مقام فہم دین میں، جہاں پر دین کو سمجھنا ضروری ہے، وہاں پر بھی آفت کا خطرہ ہے. آفتوں سے بچانے کے لیے اہتمام کیا، شدید اہتمام، کہ مرحلہ فہم میں خطا نہ ہونے پائے، مرحلہ فہم دین میں غلطی نہ ہونے پائے، مرحلہ فہم دین میں امت بہک نہ جائے، یہ نہ ہو کہ دین کچھ ہو اور یہ کہیں اور گھوم رہے ہو. حدیث میں ہے، الصراط ادق من الشعر واحد من السیف، دین بال سے زیادہ باریک اور شمشیر سے زیادہ تیز ہے. حضرت استاد جوادی عاملی دامہ ذل العالی، یہاں ان کا قول آپ کی خدمت میں، اس عظیم اسلام شناس اور قرآن شناس کا جملہ اس حدیث کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ان کا یہ فرمانا ہے کہ یہ حدیث، الصراط ادق من الشعر واحد من السیف، یہ انہی دو مقام کی طرف یہ حدیث اشارہ کر رہی ہے، ایک مرحلہ فہم دین میں اور ایک مرحلہ عمل دین میں. دین کو فہم کی ضرورت ہے، لیکن دین کی فہم، دین کا درک، دین کو سمجھنے کے مرحلے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دین کسی کھمبے کا نام نہیں ہے، دین کسی تناور درخت کا نام نہیں ہے جو دور سے جس کی نگاہ کمزور ہے اسے بھی نظر آ جائے. معصوم کا یہ فرمانا ہے کہ دین بال سے زیادہ باریک چیز ہے. گمراہی اور ہدایت، ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے، بال سے زیادہ باریک. جنت اور جہنم کے درمیان بھی جو فاصلہ ہے، کہتے ہیں جو پل ہے، پل صراط، وہ بھی بال سے زیادہ باریک ہے. یہ کنایا ہے. اب الحمدللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں اور اہل ادب ہیں، سمجھتے ہیں کنایا اور استعارہ کی تعبیروں کو. یہ استعارہ ہے، یہ کنایا ہے، ایک مطلب کی دقت اور عمق اور گہرائی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. آپ ادبی زبان میں سمجھتے ہیں کہ تشبیہ دیتے ہیں شعراء یا ادیب کسی چیز کی باریکی یا اس کی نزاکت کو کسی دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں. بہت نازک چیزوں کہتے ہیں پھول جیسی ہے، بہت ناز، بچے بہت نازک ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ پھول جیسا بچہ ہے، یعنی نازکی اس کی پھول جیسی ہے. نازکی جب کہا جاتا ہے پھول جیسی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اس کا رنگ بھی پھول جیسا ہے، اس کی شکل بھی پھول جیسی ہے، اور اس کے ساتھ کانٹے بھی ہیں اور اس کے ساتھ مہک بھی ہے اور اس کو اٹھا کے سونگنا شروع کر دو. نا، پھول جیسے بچے کو سونگو تو ممکن ہے کچھ اور سونگ میں آ جائے آپ کے. پھول جیسے بچے کا مطلب یہ تھا کہ نازکی میں پھول جیسا ہے، نہ کہ خوشبو اور بو میں پھول جیسا ہے. نازکی اس کی پھول جیسی ہے، یہ کنائی کی تعبیر ہے. دین بہت باریک چیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے. جنت و جہنم کے درمیان فاصلہ بال سے زیادہ باریک ہے، ہدایت اور گمراہی کے درمیان فاصلہ بال سے زیادہ باریک ہے. اور بال سے زیادہ باریک چیز کو سمجھنے کے لیے انسان کو باریک بین ہونا چاہیے. باریک بین انسان ہو جس کا فہم، جس کا ادراک بہت باریک ہو اور بہت دقیق عمیق چیزوں کو سمجھ سکتا ہو، اسی کا کام ہے دین کو سمجھنا. جس کو موٹی موٹی چیزیں نظر آتی ہوں اور باریک چیزیں نظر نہ آتی ہوں وہ دین نہیں سمجھ سکتا. جسے بیس سے چھوٹی چیز نظر ہی نہ آتی ہو وہ نہیں دین کو سمجھ سکتا، اس کا کام نہیں ہے دین سمجھنا. اس کی سپرد نہیں کیا گیا دین، اس کے حوالے نہیں کیا گیا دین. کیوں خداوند تعالیٰ نے امت پر نہیں چھوڑ دیا سب کچھ؟ کیوں رسول اللہ نے اپنی رحلت کے بعد سب کچھ امت کے حوالے نہیں کیا؟ اور کیوں حضرت حجت نے اپنی غیبت کے بعد امت کے حوالے سب کچھ نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ یہ دین فہم کے مرحلے میں بال سے زیادہ باریک ہے. بال کو عربی زبان میں شعر کہتے ہیں، شعر عین کے ساتھ، شین عین رے، شعر عربی زبان میں بال کو کہتے ہیں. انسان کی قوت فہم، جہاں پر حق و باطل میں تمیز اور حق و باطل میں فرق کی صلاحیت کا نام بھی شعور ہے. شعور انسان کی قوت فہم کا نام ہے اور شعر بال کا نام ہے. انسان کی قوت فہم کو کیوں شعور کہتے ہیں؟ انسانوں کی دو قسمیں ہیں، بعض باشعور انسان ہیں، بعض بے شعور انسان ہیں. باشعور لوگ کن کو کہتے ہیں؟ باشعور لوگ ان کو کہتے ہیں جو بال سے زیادہ باریک چیزوں کو سمجھ جائیں، جو حق و باطل کے درمیان بال سے زیادہ باریک فاصلے کو سمجھ جائیں، جو جنت و جہنم کے درمیان بال سے زیادہ باریک فاصلے کو سمجھ جائیں، انہی لوگوں کو باشعور انسان کہا جاتا ہے، اس کو باشعور انسان کہا جاتا ہے. لیکن قرآن نے فرمایا، اب یہ قرآن ہے اور قرآن خالق کا کلام ہے، خالق کو اپنی مخلوق کے بارے میں سب کچھ کہنے کا حق ہے. ممکن ہے مخلوق مخلوق کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکے، لیکن خالق کو مخلوق کے بارے میں کہنے کا حق ہے. خالق انسان نے اپنی مخلوق کے بارے میں یہ فرمایا کہ اکثر بے شعور ہیں، اکثرہم لا یعلمون، لا یعقلون، لا یتفکرون و لا یشعرون. اکثر شعور نہیں رکھتے، یعنی اکثر کی فہم اتنی باریک نہیں ہے کہ بال سے زیادہ باریک چیز کو تلاش کر سکے مرحلہ فہم دین میں. دین جو معصوم کا فرمانا ہے کہ دین بال سے زیادہ باریک، اور یہ بال سے زیادہ باریک دین، اگر آپ کا بال سر کا یا داڑھی کا بال گم ہو جائے گلی میں، بعض ہوتے ہیں نا جن کے بال بہت کم ہوتے ہیں، ان کے بال بڑے قیمتی ہوتے ہیں جن کے کم بال ہوتے ہیں، خوب اگر انہی بالوں میں سے قیمتی بالوں میں سے ایک بال گم ہو گیا گلی میں، گلی میں آپ کو پتا ہے کوڑا کرکٹ بھی پڑا ہوتا ہے، بھوسا بھی پڑا ہوتا ہے، تنکے پڑے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اب یہ صاحب اگر گلی میں اپنا بال ڈھونڈنا شروع کر دیں تو کتنا امکان ہے کہ ان کو بال مل جائے گا اپنا، اور یہ بھی نہ پتا چلے کہ گلی کے کس حصے میں گرا، پہلے میں گرا، وسط میں گرا، آخر میں گرا، کہاں پہ گرا، اور پھر اگر ان کی نگاہ بھی کمزور ہو، نظر بھی کمزور ہو تو بال ملنے کا امکان اتنا نہیں ہے، بال وہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ جس کی نگاہیں باریک ہو اور جسے پتا ہو کہ بال کہاں ہے، لیکن جب بال بوسے میں گم ہو جائے، بال جب کوڑا کرکٹ میں گم ہو جائے تو اس وقت بال کا ملنا اور مشکل ہو جاتا ہے، بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیے، یہاں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ دین تو بال سے بھی زیادہ باریک ہے، اور ایک طرف سے بال سے زیادہ باریک دین، اور دوسری طرف سے یہ دین گم بھی ہو گیا ہے، یہ دین کھو بھی گیا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ اسلام گم شدہ است، پیدا یش کو نیند، اسلام کھو چکا ہے، ڈھونڈو پہلے اسلام، تلاش کرو اسلام کیا ہے، پھر یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کیا، فرمایا کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام سے ملتی جلتی مشابہ کوئی چیز ہے جو اسلام نہیں ہے، پہلے اسلام ڈھونڈو کہاں ہے، اسلام کو تلاش کرو کہاں ہے، کھو گیا اسلام، کس چیز میں کھو گیا اسلام، اسلام بہت ساری چیزوں کے بوسے میں کھو گیا، اسلام کلچر میں کھو گیا، اسلام آبائی رسوم و رواج میں کھو گیا، اسلام تہذیب و ثقافت میں کھو گیا، اسلام قومیتوں میں کھو گیا، اسلام لسانیت میں کھو گیا، اسلام خرافات میں کھو گیا، اسلام بدعتوں میں کھو گیا، اسلام من گھڑت افکار میں کھو گیا، اسلام من گھڑت نظریات میں کھو گیا، اسلام غلط عقائد کے اندر گم ہو گیا، اس اتنے بڑے ڈھیر بوسے کے ڈھیر کے اندر اسلام بال سے باریک گم ہے، تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے کیا سمجھتے ہو کس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے جو بہت باشعور ہو، اس لیے معصوم حجت خدا نے دین کی تشخیص کا کام اس باشعور فقیر کے ذمہ لگایا اور اسے شعور دیا کہ اتنے بوسے میں سے وہ دین تلاش کر کے تمہیں دے گا، وہ تمہیں دین تلاش کر کے دے گا، ورنہ اگر تم خود دین لینے چلے جاؤ ممکن ہے بوسے کا ڈھیر بھر کے لے ہو، تو کھویا ہوا ہے اسلام، بہت ساری چیزوں کے اندر گم ہو گیا، دیکھو آ کر اسلام کن کن چیزوں کے اندر گم ہو گیا، ہر آدمی کو پوچھو کہتے ہیں میرے پاس اسلام ہے، لیکن کوئی سے دو آدمیوں کا اسلام آپس میں ملتا نہیں، معلوم ہے کچھ ملاوٹ تو ہوگی اس کے اندر۔ اس نے مثال دی تھی آپ کی خدمت میں کہ خدا نے پانی پیدا کیا ہماری تطہیر کے لیے، ہم پانی سے اپنی پاکیزگی کر لیتے ہیں، تطہیر کر لیتے ہیں، طہارت کر لیتے ہیں، اور طہارت کرنے کے بعد پھر پانی کو سلا بھی دیتے ہیں، سلا کیا ہوتا ہے پانی کا، وہ جو ہمارے گھر سے باہر جا رہا ہوتا ہے، جب گھر کے اندر آ رہا ہوتا ہے بڑا پاک و صاف ہوتا ہے، لیکن جب ہمارے گھر سے باہر آتا ہے تو ہمیں ناک پہ رومال رکھنا پڑتا ہے، اس کو دیکھنے کی بھی ہمیں جرت نہیں ہوتی، جو کچھ ہم نے پانی میں شامل کر دیا اور جو ہم نے پانی میں شامل کیا اس سے پانی بن گیا آلودہ، پانی بن گیا گٹر کا پانی، تو یوں نہیں کہ صرف ہم پانی آلودہ کرتے ہیں، بلکہ خدا نے دین میں ہماری تطہیر کے لیے بھیجا، جب ہمارے گھر سے، ہماری گلی سے، ہمارے محلے سے اور ہماری محفل سے جب دین باہر جا رہا ہوتا ہے تو اس میں اس پانی سے کہیں زیادہ بڑھ کر آلودگی موجود ہوتی ہے، پانی سے بڑھ کر آلودگی موجود ہوتی ہے۔ اب کہتے ہیں نا ندی، معروف ہے نا ملیر ندی، ملیر ندی نا معروف ہے نا، یہ ندی، ندی کے کنارے، اس دن بھی میں نے اشارہ کیا کہ دوست دیکھتے تو وہ ان کو کسی نے اپنا ایڈریس دیا کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں، ندی کے کنارے ہمارا گھر ہے، تو وہ بہت خوش ہوئے، سب کو بتا کے آئے کہ ہم کراچی جا رہے ہیں، ندی کے کنارے ہمارے دوست کا گھر ہے، تو وہاں جائیں گے بڑا منظر ہوگا، ندی جو ہوئی تو بڑی سینری ہوگی، بڑا منظر ہوگا، جب وہ ندی آ کے دیکھی تو پھر دوست بھی بھول گیا، گھر بھی بھول گیا، ہے تو ندی لیکن کس کی ندی، کس چیز کی ندی، وہاں رہنے والے توجہ فرمائے, ندی کے بازوں نے قبضہ کیا ہوا اس کے اوپر, اس کے اوپر رہتے ہیں, اس کے اندر رہتے ہیں, سونگتے ہیں صبح شام, اور ان کو سرے سے بدبو محسوس نہیں ہوتی, سرے سے ان کو بدبو محسوس نہیں, وہ واقعی لذت محسوس کر رہے ہیں کہ کیا ندی ہے, اسی ندی کے منظر سے لذت اٹھا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ جو بدبو کے ساتھ رہتے رہے بدبو کے خوگر ہو جاتے ہیں, بدبو کے خوگر ہو جاتے ہیں. وہ ماجرا آپ نے سنا ہوا ہے کہ عطار کی بیٹی کی چمار کے گھر شادی ہو گئی, تو وہ عطار کی بیٹی تھی, خوشبو میں پلی ہوئی تھی, صبح شام عطر پرفیوم سنتی تھی, جس کے گھر گئی ان کا کام چمڑے کا کام تھا, چمڑا ویسے بھی بدبو بڑی ہوتی ہے اس میں, وہ گئی پہلے دن تو اس نے بڑا منہ بنایا, اس نے کہ یہاں سے بدبو چار طرف سے بدبو آ رہی ہے, کمروں سے, بستر سے, برتن سے, ہر طرف سے بدبو آتی ہے. لیکن جب چند دن رہی تو کہنے لگی ان کو کہ دیکھا جب میں نہیں تھی تو آپ کے گھر سے بدبو آتی تھی, میرے آنے کی برکت سے کتنی خوش قدم ہوں میں, کتنا اچھا قدم ہے میرا کہ میرے آنے کے بعد ایک ہفتے میں آپ کے گھر سے بو ختم ہو گئی. تو اس کو ساس نے کہا کہ بیٹی میں بھی ایسی ہی تھی کہ جب میں آئی تو مجھے بھی بدبو بہت محسوس ہوتی تھی, لیکن میری قدم کی برکت سے بھی یہاں سے بدبو ختم ہو گئی. کہا بدبو نہیں ختم ہو گئی, تو بدبو کی عادی ہو گئی ہے, تو بدبو کی خوگر ہو گئی ہے. اور جب انسان بدبو کا خوگر ہو جائے پھر اس کو بو نہیں آتی. کہتے نا اگر رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, خوگر جس کا بھی ہو جائے وہ مٹ جاتی ہے وہ چیز, یعنی اس کا احساس مٹ جاتا ہے نا, وہ چیز مٹ جاتی ہے. جس چیز کا انسان خوگر ہو جائے اس کا احساس مٹ جاتا ہے. اگر بدبو کا خوگر ہو جائے بدبو کا احساس مٹ جاتا ہے. اگر انسان وہ ملاوٹ والا دین جس کے اندر ہر شے ملی ہوئی ہے, جس کی ندی بنائی ہوئی ہے ہم نے, جیسے پانی کی ندی بنائی, سارے شہروں سے پانی نکل کے جاتا ہے ندی بن گئی, اسی طرح ہمارے گھروں سے, ہمارے ذہنوں سے, ہمارے مغزوں سے, ہماری زبانوں سے, ہماری کھوپڑیوں سے اور ہمارے افکار سے, کسی کے اوپر پابندی تو نہیں ہے, پانی میں پھر تھوڑا احتیاط کرتے ہیں چونکہ بل آتا ہے پانی کا, لیکن دین کا تو بل بھی نہیں آتا, لہذا پیڑ پہ بیٹھ کے دین میں ملاوٹ کر رہا ہے, تھڑے پہ بیٹھ کے پیڑ دین میں ملاوٹ کر رہا ہے, گھر میں بیٹھ کر دین میں ملاوٹ کر رہا ہے, اور جہاں ممبر پر بیٹھ کر دین میں ملاوٹ کر رہا ہے, دکان پہ بیٹھ کر دین میں ملاوٹ کر رہا ہے, جہاں بیٹھا ہوا ہے دین کو ندی بنا رہا ہے. دین کو تو زیادہ آلودہ کر دیا, اب یہ اس دین کے اندر رہ کر کیوں ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا, نہ کہنے کہ ہماری برکت سے دین اچھا ہو گیا بلکہ خوگر ہو گیا, اس وجہ سے آپ کو محسوس نہیں ہوتا, اس وجہ سے ہمیں محسوس نہیں ہوتا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین کو انہی آلودگیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا اہتمام فرمایا, معصوم کے سپرد کیا. معصوم کون ہے؟ جو نہ خود آلودہ ہے, نہ دین کو آلودہ کرتا ہے, نہ دین اس کے پاس آ کر آلودہ ہوتا ہے. خدا نے اس کو دین کا امین بنانے سے پہلے اس کو پاک و پاکیزہ قرار دیا. کیوں فرمایا کہ میں اہل بیت کو پاک و پاکیزہ کرا دوں گا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیوں یہ فرمایا کہ میں پاک و پاکیزہ کرا دوں گا؟ اس لیے کہ دین کا وارث اہل بیت کو بنانا تھا. اگر اہل بیت پاک و پاکیزہ نہ ہوتے دین پاک نہ رہتا, دین پاک نہ رہتا. لیکن اب اہل بیت نے کیا اہتمام کیا؟ اہل بیت نے دین کا اہتمام کیا کیا؟ فرمایا کہ ہم بھی اپنے زمانہ غیبت میں یا جہاں پر معصوم حاضر نہ ہو وہاں پر دین کا انتظام کس کو سونپ کے جائیں گے؟ کسی مالک اشتر کو سونپ کر جائیں گے. معصوم خود موجود ہیں, بعض مغالطہ کرتے نا کہ ہمیں غیر معصوم کی اتباع نہیں کرنی. فقیر تو غیر معصوم ہوتا ہے, مجتہد غیر معصوم ہوتا ہے, مرجع غیر معصوم ہوتا ہے. ارے فقیر غیر معصوم ہوتا ہے تو جنتری لکھنے والا منجم معصوم محفوظ اور معصوم ہوتا ہے, تو غیر معصوم منجم سے تو لے لیتے ہو سب کچھ لیکن فقیر سے نہیں لیتے. وہ منجم نہ جس کا ذہن صاف ہے, نہ جس کا عمل صاف ہے, نہ جس کی نیت صاف ہے, کچھ بھی صاف نہیں ہے, منجم سے سب کچھ لے لیا. غیر معصوم ڈاکٹر سے علاج کروا لیتا ہے تو, غیر معصوم ڈاکٹر سے دوا لے لیتا ہے کیوں؟ کیوں لیتا ہے جا کر؟ اس لیے کہ تجھے پتا ہے کہ وہ پڑا ہوا ہے, طب پڑا ہوا ہے, مطمئن ہے تو اس پر, معصوم نہیں ہے لیکن طب جانتا ہے, ڈاکٹری جانتا ہے, علاج جانتا ہے, دوا جانتا ہے. تو غیر معصوم وکیل کا سہارا لے کر اپنا کیس جیت لیتا ہے, عدالت میں چلا جاتا ہے,
لیکن جب دین کے فہم کی باری آتی ہے وہاں پر مغالطہ کرتا ہے کہ ہمیں غیر معصوم کی اتباع نہیں کرنی، غیر معصوم کے پیچھے نہیں. کون سا غیر معصوم؟ وہ غیر معصوم جس کے سپرد امر دین خود معصوم کر کے گئے. اور میں کل کی مجلس میں عرض کیا کہ جب معصوم کسی غیر معصوم کو اپنا نمائندہ بنا دے، مالک اشتر کو اپنا نمائندہ بنا دے، اپنا نائب بنا دے اور اس کے ہاتھ میں اختیار دے دے اور پھر لوگوں سے کہے کہ جو یہ کہے اس کو مانو، جو مالک اشتر کو نہ مانے وہ خارجی ہوتا ہے، وہ خارجی ہوتا ہے. فرق نہیں پڑتا کہ جو اس زمانے کا خارجی ہو جو اس زمانے کا خارجی ہو. مرحلہ فہم دین میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا کہ اس مرحلے میں دین کو آلودگی سے بچایا جائے، آفتوں سے بچایا جائے، وائرس سے بتایا جائے. دین کو وائرس سے بچانے کے لیے دین کا وارث مقرر کیا. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو وارث انبیاء قرار دیا، کہا کہ یہ وارث انبیاء ہیں. کیوں یہ سپورٹ کیا؟ تاکہ پتا تھا کہ وائرس بھی موجود ہیں، سامری بھی موجود ہیں. سامری نہیں ہے وارث موسیٰ، ہارون ہے وارث موسیٰ. لیکن سامری کا کمال یہ ہے، سامری کا ہنر یہ ہے، سامری کا فن یہ ہے کہ ایسی کارگری جانتا ہے کہ قوم کی بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر. موسیٰ و ہارون کا کام امت کی بے شعوری سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے، بلکہ امت کی بے شعوری کو شعور میں بدلنا ہے. اور امتوں کو ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے جو ان کی بے شعوری کو شعور میں بدلے. لہذا موسیٰ بلاتے رہے، موسیٰ کی بات نہیں سنی، ہارون بلاتے رہے، ہارون کی بات نہیں سنی، لیکن سامری کی بات سمجھ میں آ گئی. اس لیے کہ امتوں کو اچھا لگتا ہے جو ان کے شعور سے کھیلے، جو ان کی بے شعوری سے فائدہ اٹھائے وہ انہیں اچھا لگتا ہے، لیکن جو ان کے بے شعوری کو شعور میں بدلے اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہارون کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. یہ وائرس لگ گیا پیشاوری کے ساتھ ساتھ مرحلہ فہم دین میں یہ وائرس لگ گیا. اور وائرس کی واردات میں نے پہلے عرض کی کہ جو انسان کا رابطہ مرکز سے کاٹ دیتا ہے، اصرار ہے سخت، اصرار ہے سخت کہ علماء کی طرف رجوع نہیں کرنا، فقہا کی طرف رجوع نہیں کرنا. کس کے لیے؟ دین کے لیے. اور طبیب ہنستا ہے، مریض ہنستا ہے کہ جی مجھے کیسی باتیں کر رہے، واہ واہ کیا کہنے اس شخص کے جو میری عیادت کو آیا اور مجھے جاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، جو مجھے کہہ رہا ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، یہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے، یہ تو مجھے قبر میں پہنچانا چاہتا ہے، یہ تو میری ہلاکت کے در پہ ہے. سامری امتوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، ہر امت میں سامری موجود ہے. فہم دین آسان کام نہیں. کیوں 30-30 40-40 سال فقہا حوضوں میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ جن کو آشنائی نہیں ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید فارغ آدمی ہے، کوئی اور کام نہیں ہے، وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے استاد معظم کا ایک واقعہ انہوں نے سنایا اپنے طالب علمی کے زمانے کا، جو انہوں نے اپنے استاد سے نقل کیا. فرماتے ہیں کہ مدرسے میں، اصفہان میں ایک مدرسہ تھا، وہاں پر ان کے استاد پڑھ رہے تھے. وہاں سیوریج نظام نہیں تھا جیسا یہاں ہے، پانی کی نکاسی کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا. ایران میں ابھی بھی نہیں ہے، اب ایسا ایسا بن رہا ہے. وہ کنواں کھودتے ہیں اور جتنا گھر کا پانی ہوتا ہے گٹر کا، وہ سارا گھر میں اندر ایک کنواں ہوتا ہے، اسی کنویں میں سارا پانی چلا جاتا ہے. اور یہ کنواں پھر بھر جاتا ہے، ظاہر ہے جب کئی سال استعمال ہو تو بھر جاتا ہے، پھر اس کو کمپنی آتی ہے، وہ خالی کرتے ہیں کنویں کو، نئے سرے سے پھر چند سالوں تک استعمال کرتے ہیں. یہ کمپنیوں والے، ان کا ایک کاروبار ہے باقاعدہ وہاں پر، کہ گٹر کے کنویں، ٹوائلٹ وغیرہ کے کنویں صاف کرنا ان کا کام ہے. توجہ فرمائیں اس ماجرا پر. ان کا یہ فرمانا ہے کہ مدرسے میں چونکہ طلبہ زیادہ رہتے تھے، استعمال زیادہ ہوتا تھا، کنواں وہ بھر گیا اور اس کمپنی کو بلایا گیا کہ آگے مدرسے کا کنواں صاف کرو. یہ آگے کاریگروں کو بھیجا انہوں نے، کاریگروں نے اپنے لباس وغیرہ بدلے، کنویں کا ڈھکنا کھولا، وہ بدبو سارے محلے میں پھیل گئی. کہا کہ ہم لوگ مدرسے کے ان حجروں میں، کمروں میں کھڑے ہو کر مدرسے کے دیکھ رہے تھے کہ اب یہ کرتے کیا ہیں، کس طرح اس غلاظت میں اتریں گے، کس طرح اس گندگی میں اتریں گے.
کیسے اترے؟ کہا وہ بڑے آرام سے انہوں نے لباس بدلا اپنا, اور ہم جو منہ پہ رومال رکھ کے یا ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کوئی اپنا ناک بھی نہیں ڈھانپا, کچھ بھی نہیں کیا, منہ پہ کوئی ماسک وغیرہ نہیں چڑھایا, بالکل بڑا آرام سے, جس طرح کسی چمن میں جا رہے ہوں, کسی باغ میں جا رہے ہوں, بالکل اس طرح سے وہ آئے اور انہوں نے کھولا اور اس کے اندر اتر گئے. ساتھ ہی آپس میں تبصرہ بھی کرنے لگے. کہا کہ تبصرہ یہ تھا ان کا, وہ اپنے بڑے سینئر سے یہ پوچھ رہے تھے, جس کو استاد کہتے تھے وہ, کہ یہ سینئر جو ان کا اپنا تھا, کہ بتاؤ کہ یہ طلبہ جو یہاں رہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہاں پر, ان کا کام کیا ہے یہاں, کیا کرتے ہیں یہاں پر, انہیں پاس معلوم نہیں تھا. تو ان کے بڑے سینئر نے ان کو بتایا کہ ان کا کوئی کام وام نہیں ہے, یہ فارغ لوگ ہوتے ہیں, یہ یہاں پر آ کر بس کھاتے پیتے ہیں اور کنواں بھرتے ہیں. کہا کہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہے, کھانا پینا ہے اور یہ کنویں بھرنا ہے تاکہ ہم اس کو خالی کریں. آ کر پھر آپ توجہ فرمائی کہ وہ جو غلاظت میں خود اتر رہا ہے اس کو کام, اس کو کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑو, یہ فارغ لوگ ہیں, بیکار لوگ ہیں, ان کا کام کھانا پینا کنویں بھرنا ہے, ہم اپنا کام کریں. اس نے کہا کہ ہم کام کریں, ہم فارغ لوگ نہیں ہیں, ہم ان باتوں کو چھوڑو, آپ اپنا کام شروع کرو. وہ اپنے اس عمل کو کام کہہ رہا تھا, یعنی غلاظت میں اتر کر غلاظت نکالنا اس کو کام کہہ رہا تھا, اور یہ طبقہ جو بیٹھا ہوا مدرسوں کے اندر کہہ رہا تھا یہ فارغ طبقہ ہے, ان کا کوئی کھانا پینا اور کچھ بھی نہیں ہے, اس کو وہ کام ہی, اس کو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کرتے کیا ہے یہاں پر. اپنے اس عمل کو وہ کام کہہ رہا تھا. اب آپ دیکھیں دین و دنیا کا فرق یہی ہے. دنیا نہج البلاغہ میں تعبیر, دنیا کے بارے میں بڑی خوبصورت تعبیریں موجود ہیں. دنیا کی جو تصویر نہج البلاغہ میں مولا نے بیان کی ہے ایسی کہیں بھی نہیں ہے. دنیا کے بارے میں فرمایا کہ دنیا کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خنزیر کی انتڑیوں کا نام دنیا ہے. بلاغت ہے نا, امام بلیغ کا کلام ہے. دنیا کی تصویر کہانی ہے, دنیا لینی ہے, دنیا دنیا کے پیچھے جانا ہے, یہ ہے دنیا. کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خنزیر کی انتڑیوں کا نام دنیا ہے. بکرے کی ناک سے نکلے ہوئے بلغم کا نام دنیا ہے, یہ دنیا ہے. اگر کھانی ہے بسم اللہ آمادہ ہے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ امیر المومنین, سب سے زیادہ جن کو دنیا کا علم تھا کہ دنیا ہے کیا. لہذا فرمایا اے دنیا غری غیری, تو بیس بدل بدل کے علی کے سامنے نہ آ, تو جس لباس میں آ میں تجھے پہچان لوں گا. غری غیری, کسی اور کو دھوکہ دے علی تیرے دھوکے میں نہیں آ سکتے. علی کو معلوم ہے دنیا کیا ہے. جو خنزیر کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی انتڑیاں کھا رہا ہے وہ کیسے کھا رہا ہے؟ آخر جس نے پیشاوری بنا لی, دین کو بھی پیشاوری کا ذریعہ بنا لیا, ممبر کو بھی پیشاوری کا ذریعہ بنا لیا, اسلام کو پیشاوری کا ذریعہ بنا لیا, آزاداری کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا, آزاداری کو بزنس بنا لیا, محرم و سفر کو سیزن بنا دیا, اور ممبر کو سٹیج بنا دیا, اور مجلس پڑھنے کو پرفارمنس بنا دیا. یہ آ کر فقہا کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ فقہا کچھ بھی نہیں, ان سے دین نہیں لینا, تجھ سے لینا جس کے ہاتھ میں خنزیر کی پکڑی ہوئی انتڑیاں ہیں, چونکہ تو دین کے ذریعے سے بھی دنیا کما رہا ہے, اور وہ دنیا سب سے بری دنیا ہے جو انسان دین کے ذریعے سے کمانا شروع کر دے. جو ہر چیز کو بیچتا ہے, علامہ اقبال کے بقول کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزر و چادر زہرا. ایک وہ نہیں تھا جس نے چادر زہرا لوٹ لی کر بلا میں, اور ایک آج وہ ہے جو چادر زہرا بیچتا ہے. کون چادر زہرا بیچتا ہے؟ کون چادر زہرا کے بدلے فیس لیتا ہے؟ کون چادر زہرا کے بدلے میں پیسے کماتا ہے؟ کون چادر زہرا کے بدلے میں ہزاروں کے حساب سے فیس لیتا ہے؟ کیسی فیسیں لیتے ہیں؟ ایک مجلس میں بڑی سپیڈ سے مجلس پڑھنے والے پڑھ رہے تھے, لوگوں نے داد دینا شروع کی, نعرے لگانا شروع کیے, واہ واہ کرنا شروع کی. وہ بانی اٹھ کے کھڑا ہوا, خدا کا واسطہ ہے انہوں نے 60 منٹ مجلس پڑھنی ہے, 50,000 روپے طے ہوئے ہیں ان کو دینے ایک گھنٹے کے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پر منٹ 1,000 روپے کی سپیڈ سے پڑھ رہے ہیں, پر منٹ 1,000 روپے کی سپیڈ سے.
تو بیچ میں اگر 25 منٹ آپ لوگ نعرے لگاتے رہے تو میں تو پھر مفت میں کرایہ دے رہا ہوں ان کو. کرایہ ہے نا, جیسے رکشے کا کرایہ ممبر پہ بیٹھتے ہی سپیڈو میٹر آن ہو جاتا ہے پر منٹ کے حساب سے جو پڑھتے ہیں. پڑھتے کیا ہیں, پڑھتے کیا ہیں, بتاتے کیا ہیں؟ پڑھتے ہیں مصائب زبیدائے حضرت زینب. خوب تو پڑھ رہا ہے, آیا تو ردائے حضرت زینب پڑھ رہا ہے یا بیچ رہا ہے چادر زینب؟ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزر و چادر زہرا, جو دین فروخت کرتا ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے منیٰ میں خطبہ بیان فرمایا اور اس میں علماء اسلام کو بٹھا کر یہ بیان کیا کہ اے علماء اسلام, تمہیں معلوم ہے کہ خدا نے علماء یہود پر کیوں لعنت کی قرآن میں؟ نہ اس وجہ سے کہ یہود تھے, نہ اس وجہ سے کہ مسلمان نہیں تھے, نہ اس وجہ سے کہ کسی سرزمین پر رہتے تھے, نہ اس وجہ سے کہ یعقوب کی اولاد تھے, بلکہ اس وجہ سے لعنت کی کہ وہ پیسے لے کر, منفعت لے کر, مال لے کر ظالموں سے امر بالمعروف نہیں کرتے تھے, نہ یعنی منکر نہیں کرتے تھے. ان کے سامنے معروف پائمال ہوتا اور منکرات پر عمل ہوتا, وہ کسی سے روکتے نہیں تھے. ان کے سامنے حق کو کچلا جاتا, وہ کسی حق پہ بولتے نہیں تھے. اس لیے خدا نے ان پر لعنت کی. سید الشہداء نے فرمایا کہ وہ لعنت مخصوص نہیں ہے علماء یہود کے ساتھ, وہ لعنت ہر اس عالم کو, ہر اس شخص کو شامل ہو جاتی ہے کہ جو دین بیچ کر کچھ کھائے, دین فروخت کرے. اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جس قوم میں پیشاوری آ جائے, جس مذہب میں پیشاوری آ جائے, اس مذہب کو ختم ہونے کے لیے دشمن کی ضرورت نہیں ہے. جس کو وائرس لگ جائے اسے قاتل نہیں چاہیے. ایڈز والے کو کوئی مارے, ہم احمق ہے کوئی ایڈز والوں کو مارے گا؟ ایڈز ایک ایسا وائرس ہے جس کو لگ گیا وہ خود ہی ختم کر دے گا اس کو, وہ خود ہی ختم کر دے گا اس کو. اس کو قاتل نہیں چاہیے, یہ وائرس ہے. اور وائرس سے مارنا, وائرس بھی کمپنیاں بناتی ہیں, یہ توجہ کرنا. وائرس خود پیدا نہیں ہوتے, یہ الیکٹرانک وائرس آپ نے تجربہ کیا ہوا ہے, کمپیوٹر کے جو وائرس آ جاتا ہے, یہ وائرس باقاعدہ کمپنیاں بناتی ہیں. یہ وائرس پڑے پڑے کسی کے کمپیوٹر میں نہیں آ جاتا, غفلت اور جہالت سے نہیں بن جاتا, بلکہ باقاعدہ کمپنیاں ہیں معروف جنہوں نے یہ وائرس بنائے اور لوگوں کے ہزاروں لاکھوں اربوں کھربوں کا نقصان کر دیتی ہیں. وہ وائرس ہے الیکٹرانک جو آپ کی سافٹ ویئر خراب کر دیتا ہے, جو آپ کے کمپیوٹر کو خراب کر دیتا ہے, جو آپ کا نیٹورک خراب کر دیتا ہے, جو بینکوں کا نظام سارا خراب کر دیتا ہے. لیکن انہی کمپنیوں نے اور انہی ملکوں میں بیٹھی کمپنیوں نے دین کے لیے بھی وائرس بنائے ہیں, دین کے لیے بھی وائرس بنائے ہیں. اور ان وائرسوں کو وہاں لا بٹھایا کہ جہاں پر دین کے وارث ہونے چاہیے تھے, جہاں دین کے وارث ہونے چاہیے تھے وہاں دین کے وائرس جا بیٹھے. اور جس مذہب کے اور جس قوم کے تدین کو, دینداری کو اندر سے وائرس لگ جائے, اسے قاتل کی ضرورت نہیں, اسے دشمن کی ضرورت نہیں, یہ وائرس خود نابود کر دے گا. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آج کیوں ہماری یہ حالت ہے, کیوں ہم کروڑوں کی تعداد میں, ہماری تعداد اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود کوئی وجود نہیں ہے ہمارا, کوئی وجود نہیں ہمارا. کیوں نہیں؟ چونکہ اس وجود کو وائرس لگ گیا ہے, یہ انتشار, یہ پراکندگی, یہ دشمنی, یہ ایک دوسرے کے ساتھ گریبان گیر ہونا, یہ ایک دوسرے کا دشمن بنانا. ولایت جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے حصار دین بنایا تھا, جس کو دین کا قلعہ بنایا تھا, جس کو دین کی حفاظت کے لیے خدا نے نظام مقرر کیا تھا, اسی کے ذریعے سے آ کر اہل ولایت کو آپس میں ٹکرا دینا, اسی کے ذریعے مومن کو مومن سے لڑا دینا, اسی کے ذریعے سے اسلام کو اسلام سے لڑا دینا, یہ دین بازی ہے, دینداری نہیں, یہ دین بازی ہے. اور دین بازوں کا اگر تماشا دیکھتے رہیں, لا تعلق بیٹھے رہیں, دین بازوں کو نہ روکے اور وائرس کا علاج نہ کروائیں تو تماشا ہی بھی ختم ہو جاتا ہے. یوں نہیں ہے کہ اگر ہم چپ ساتھ کے بیٹھے رہے یہ وائرس ہم تک نہیں آئے گا, یہ وائرس آگے بڑھتا ہے, اس کا کام ہی یہ کہ آگے بڑھے اور وہ جو خاموش ہے ان تک بھی جا پہنچے.
اس وائرس سے بچانا ضروری ہے. ہم بہت ساری جگہوں پر غفلت کر چکے, بہت ساری جگہوں پر اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا, بہت ساری جگہوں پر غلطیاں ہوئی ہم سے, اور وہ غلطیاں جو ہمارے نصاب میں تھیں جتنی ہم کر سکتے ہیں. ہر کھیل میں کچھ معین فول ہوتے ہیں, جو لوگ گیم کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہر گیم کے اندر کچھ فول ہوتے ہیں, وہ اگر کر دیں فول تو بس اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو جرمانہ شروع ہو جاتا ہے, پینالٹی شروع ہو جاتی ہے. ہم وہ فول جتنے اجتماعیت میں, قومیت میں, دین میں کر سکتے تھے اس سے دو برابر کر چکے ہیں فول. اب مزید ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے, مزید غفلت نہیں کر سکتے, مزید تکرار نہیں کر سکتے کسی چیز کو. اب ترک کریں ان چیزوں کو, اب چھوڑ دیں ان چیزوں کو. باہر سے ایسا دشمن ہو جو کچلنے کے در پہ ہو, باہر سے آئے آ کر مقدسات اسلام و خصوصاً مقدسات تشیع کو اور سامرا میں آ کر آل رسول کے حرم کو بموں سے اڑائے, باہر کا دشمن وہ کام کر رہا ہو, اندر کا وائرس یہ کام کر رہا ہو, کیا بنے گا اس امت کا, کیا بنے گا اس ملت کا؟ کوئی باہر سے آ کر نجات بھی نہیں دے گا, کوئی باہر سے بچانے والا بھی نہیں آئے گا. دین کو خود بچانا ہے, اگر دین بچ گیا ہم بھی بچ جائیں گے, لیکن اگر ہم بچ گئے دین نہ بچا پھر ہم بھی نہیں بچ سکتے. کربلا کا یہی پیغام ہے کہ دین بچا لو, دین آپ کو بچا لے گا, لیکن آپ بچ گئے تو ضروری نہیں کہ دین بھی بچ جائے. کوفہ والوں نے اپنے آپ کو بچا لیا, دین نہیں بچایا. کربلا والوں نے دین بچا لیا, خود شہید ہو گئے, خود شہید ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کربلا میں سب مارے گئے لیکن آج سب زندہ ہیں, آج سب زندہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا قانون ہے کہ اگر راہ خدا میں آ کر راہ خدا کو بچاؤ گے, راہ خدا تمہیں ہمیشہ کے لیے مرنے سے بچا لے گا, ہمیشہ کے لیے مرنے سے بچا لے گا. شہداء کرملا شہید ہو گئے لیکن مرے نہیں. خداوند نے فرمایا کہ انہوں مردہ نہ کہو, ان کو میت نہ کہو. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات, یہ جو راہ خدا میں گردنیں کٹا بیٹھے جن کی لاشیں پائمال ہو گئی, ان کو مردہ نہ کہنا, کیونکہ اگر مر گئے ہوتے تو آج کوئی نام لینے والا نہ ہوتا. وہ مارنے والے بچ گئے لیکن آج مر گئے, وہ بچ کر بھی مر گئے, یہ مر کے بھی بچ گئے, کیونکہ راہ خدا کی تاثیر یہی ہوتی ہے, دین خدا کا اثر یہی ہوتا ہے, سبیل اللہ کا اثر یہی ہوتا ہے. آج کی امت مسلمہ کو, پوری دنیا میں اس 1.5 ارب آبادی کو اپنا وجود منوانا تھا اور ان ہتاکیوں اور بے حرمتیوں کا جواب دینا تھا جو مغرب سے اور عالم کفر سے اور عالم شرک سے اسلام کے اوپر ڈھائی جا رہی ہیں. لیکن اس امت کی مظلومیت کا حال دیکھیں کہ اتنی بے حرمتیاں باہر نہیں ہو رہی جتنی بے حرمتیاں امت کے اندر ہو رہی ہیں. اب ان گستاخانہ خاکوں کو روئیں یا ان ممبروں پر ہونے والی بے حرمتیوں کو روئیں. نہ اس بے حرمتی کا تماشا دیکھنا جائز ہے, نہ اس بے حرمتی کا تماشا دیکھنا جائز ہے. مومن کا احترام, توجہ فرمائے حدیث میں, المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ, مومن کا احترام کعبہ سے زیادہ ہے. مومن کا احترام, یہ معصوم کا فرمانا ہے, المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ, کعبہ کا احترام ہے یا نہیں؟ کعبہ کا کتنا احترام ہے کہ ہم پیٹھ کر کے کعبہ کی طرف نہیں بیٹھتے, ہے نا ادب, کعبہ کی طرف پشت نہ کرو, کعبہ کی طرف تخلی نہ کرو, کعبہ کی طرف رخ کر کے تخلی نہ کرو, پشت کر کے تخلی نہ کرو. جب کوئی عبادت کرنی ہو کعبہ کی طرف بیٹھو, جب کوئی سجدہ کرنا ہو کعبہ کی طرف کرو, کعبہ کی توہین نہ کرو. کعبہ یہاں سے بہت دور, ہزاروں کلومیٹر دور کعبہ, لیکن اس دور کعبہ کی بھی یہاں بیٹھ کر بے حرمتی نہ کرو. اگر کعبہ کے پاس چلے جاؤ کعبہ کی بے حرمتی نہ کرو, کعبہ کی بے حرمتی نہ کرو. جب کعبہ کی بے حرمتی جائز نہیں ہے, اگر کوئی کرے وہ اسلام سے باہر ہے, تو مومن کا احترام کعبہ سے زیادہ ہے. مومن کا احترام کعبہ سے زیادہ ہے, وہ بھی نہ معمولی مومن. کون سا مومن؟ فقیہ مومن, عالم مومن, راہبر مومن, ولی مومن,
قائد مومن اگر اس کی کوئی بے حرمتی کرے تو اس نے ایک نہیں ہزاروں کعبہ کی بے حرمتی کی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر بڑی آسانی سے آ کر مومنین ان کے آبا ان کے اجداد سادات علماء فقہا سب کو آ کر ایک لحظے میں آ کر کس پر ممبر رسول پر بیٹھ کر کہے کہ یہ حلالی نہیں ہے؟ سننے والوں کی حیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ محمل جب توڑ دیا انہوں نے. علامہ اقبال کا خوبصورت شعر ہے بعد میں ہونے والی مجلس میں وہ شعر دو تین دن سے محل گفتگو ہے وہاں ایک بڑا خوبصورت شعر. اے باد صبا کملی والے سے جا کے یوں پیغام میرا, اے باد صبا کملی والے سے رسول اللہ سے میرا پیغام جا کر کہنا, قبضے سے بیچاری امت کے دین میں گیا دنیا بھی گئی. اس رسول سے جا کر میرا پیغام کہنا کہ اس امت کے قبضے سے دین بھی چلا گیا دنیا بھی چلی گئی سب کچھ اس کے ہاتھ سے چلا گیا. کیوں چلا گیا؟ اس لیے کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ بچانا کیسے ہے, کس کو بچانا ہے اور حملہ کس پر ہوتا ہے. عزت محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے, عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے, محمل جو گیا عزت بھی گئی غیرت بھی گئی لیلہ بھی گئی. محبت کی عزت ہوتی ہے احترام ہوتا ہے, اور محبت کی عزت کا احترام محمل سے قائم ہوتا ہے. اگر محمل ٹوٹ گیا سب کچھ چلا جائے گا, عزت بھی چلی جائے گی غیرت بھی چلی جائے گی وہ لیلہ بھی چلی جائے گی وہ مقدس دین بھی چلا جائے گا. کیسے ہیں وہ لوگ کہ جن کی ماں ناموس کا محمل دشمن آ کے پھاڑ رہے ہوں اور اس کو تار تار کر رہے ہوں اور اس کو اریان کر رہے ہوں لیکن وہ بیٹھ کے کھڑا بلکہ داد دیتا رہے, یہ محمل پھاڑ رہے ہیں. ولایت حصار ہے, ولایت حصار ہے. بہت سارے ایسے ولایت کا چرچا کرنے والے, ولایت کے اوپر مبارکیں دینے والے, بخن بخن کرنے والے لیکن ولایت کے دشمن بن گئے. حسان ابن ثابت وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے شعر ولایت میں لکھا اور وہی غدیر میں لکھ کر سنایا, اور رسول اللہ نے کہا اس کو شاباش دی کہ شاباش تو نے ولایت میں شعر لکھا. لیکن یہی ولی خدا جس کی مد میں شعر لکھا جب علی نے ولایت میں کا نظام سنبھالا حکومت کا نظام سنبھالا ان چند گنے چنے افراد میں سے جنہوں نے مخالفت کی اور ولایت قبول نہیں کی سب سے پہلے یہی حسان ابن ثابت تھا. بس یوں نہیں کہ غدیر میں شعر پڑھنے والے ولایت کے, ولایت کا جب وقت آتا ہے ماننے کا وہاں سے ولی کو چھوڑ جاتے ہیں اور دمشق چلے جاتے ہیں شام چلے جاتے ہیں کیونکہ شام کا دسترخوان بڑا رنگین ہے. ایک طرف سے ولایت کا دم بھرنا, ایک طرف سے اپنے آپ کو ولایت ولی کے تابع کہنا اور اہل ولایت کہنا اور اسی نظام میں ولایت کے ساتھ دشمنی کرنا, یہ وہی وائرس ہے جو اندر سے لگ جاتا ہے. تماشے کا وقت نہیں. اگر بیرونی حرمتیں نہیں بچا سکتے تو اندرونی تو بچا سکتے ہیں ہم. کربلا ایسی چیز کا نام ہے, بے حرمتیوں کو روکنے کا نام ہے, بے حرمتیوں کو روکتے کا نام ہے. ہم نے خود سے بہت ساری سنتیں بھی بنا لی سیرتیں بھی بنا لی لیکن سنیں سیرت حضرت سید ساجدین کیا سیرت تھی جب یزید ملعون نے بے حرمتی کی رسول کی آل رسول کی اور دین خدا کی بے حرمتی کی. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا باز دربار میں, شام کے دربار میں اس بے حرمتی کا جواب دیا, اس کو اس بے حرمتی کا جواب دیا. جب اس کی تقریر بے اثر ہو گئی اس کے شعر بے اثر ہو گئے اس نے ایک درباری خطیب کو کھڑا کیا, اپنے دربار میں پہلے سے خطیب بلا کے رکھا ہوا تھا سرکاری یزیدی خطیب, اس یزیدی خطیب کو اشارہ کیا کہ اب تو اٹھ. وہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے آغاز کیا خطبے کا. خطبے کا آغاز کیسے کیا؟ کہا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے یزید کو عزت دی اس کے دشمنوں کو ذلت دی. یہ جملے نکلنے تھے سید ساجدین توق و زنجیر کے ساتھ کھڑے ہوئے. کھڑے ہو کر کیا کیا؟ توق و زنجیر ظالموں نے پہنائے. توق و زنجیر سید سجاد کی سنت نہیں, یہ ظالموں نے سید سجاد کے ساتھ سلوک کیا. سید ساجدین نے کیا سلوک کیا کہ جب درباری خطیب اٹھ کے کھڑا ہوا جب سرکاری خطیب اٹھ کے کھڑا ہوا، جب یزیدی خطیب اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے زبان درازی کی، بے حرمتی کی آل رسول کی، سید ساجدین نے فرمایا ایوہ الخاطب، اے خطیب تو نے خالق کو ناراض کر دیا مخلوق کی خوشنودی کے لیے.
اس خطیب سرکاری کو بولنے نہیں دیا، تو وہ زنجیر میں بندھے ہوئے امام نے، پابند رسن امام نے کیا فرمایا، میرے گلے میں توک ہو سکتا ہے، میرے بازوؤں میں بیڑیاں ہو سکتی ہیں، میرے پاؤں میں بیڑیاں ہو سکتی ہیں، لیکن میری زبان پہ تالا نہیں ہوگا، میری زبان پہ تالا نہیں ہوگا. یہ تالا نہیں تھا دربار یزید میں، یزید کے سامنے بھی حرمتی برداشت نہیں کی. اگر سنت سید سجاد پر عمل کرنا ہے، درباری اور سرکاری خطیبوں کو کہہ دو کہ ان ممبروں پر بیٹھ کر آل رسول کی بے حرمتی نہ کریں، نظام رسول کی بے حرمتی نہ کریں، نظام ولایت کی بے حرمتی نہ کریں، امام معصوم کے نائبین کی بے حرمتی نہ کریں،
نہ کریں.
پھر جناب سید ساجدین نے فرمایا اے یزید، اب مجھے بھی اجازت دے، میں لکڑیوں کے اس ڈھانچے پر کھڑے ہو کے جواب دوں. کیا فرمایا؟ لکڑیوں کے ڈھانچے پر، نہیں فرمایا ممبر. کیوں نہیں فرمایا ممبر؟ چونکہ جہاں پر سرکاری خطیب آ کر بیٹھے اور دین کے مقدسات کی بے حرمتی کرے وہ ممبر نہیں، لکڑیوں کے ڈھانچے ہوتے. فرمایا مجھے بھی لکڑیوں کے ڈھانچے پہ چڑھنے دے تاکہ میں بھی اٹھ کر اس کا جواب دوں. پھر جواب دیا، اپنا تعارف کروایا، جو مجھے جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں میں کون ہوں، جو نہیں جانتے سن لے میں کون ہوں. فرمایا انا ابن مکہ، انا ابن منا، انا ابن کعبہ، انا ابن زمزم. میں کعبہ کا فرزند ہوں، میں مکہ کا فرزند ہوں، میں زمزم کا فرزند ہوں، میں منا کا فرزند ہوں. کیوں فرمایا میں منا کا فرزند ہوں؟ اس لیے کہ منا ان کی نہیں ہے جو منا میں جا کر حیوان قربانی کراتے ہیں، منا ان کی ہے جنہوں نے منا کے تقدس کو بچایا ہے، جنہوں نے منا کی حرمت کو بچایا ہے. منا کی حرمت کیسے بچتی ہے؟ منا کی حرمت اولاد قربان کرنے سے کربلا میں بچتی ہے. کربلا میں چونکہ منا کے تقدس کو ہم نے بچایا، اس لیے فرمایا انا ابن منا، میں منا کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں. کوئی فرزند منا منا کے تقدس کو پائمال ہوتے نہیں دیکھ سکتا، کوئی فرزند دین دین کے تقدس کو پائمال ہوتے نہیں دیکھ سکتا. اس لیے فرمایا میں اجازت نہیں دیتا کہ یزید کا درباری خطیب یزید کے دربار میں بھی اگر آ کر زبان درازی کرتا ہے، میں یہاں بھی اس کی زبان کھینچ لوں گا. یہ سنت سید ساجدین ہے. لیکن سید ساجدین کو یہ دفاع دین بڑا مہنگا پڑا، بہت مہنگا پڑا، اتنا مہنگا پڑا کہ جب تک مدینے میں زندہ رہے روتے رہے. لوگ جب بھی پوچھتے مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی، بس سید کی زبان سے ادا ہو جاتا شام شام شام. شام میں کیا ہوا؟ سب کچھ تو کربلا میں لٹا، جگر سجاد کو شام کیسے کھا گئی؟ سب کچھ تو کربلا میں شہید ہوئے، جگر سجاد کو شام کیسے کھا گئی؟ بس مومنین ایک روایت عرض کرتا ہوں، اس روایت کو سن لیجئے، بس یہ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا سید ساجدین کے ساتھ اور کس طرح دین کا دفاع کیا. روایت میں کبھی پوری نہیں پڑھی اور نہ پڑھ سکتا ہوں پوری روایت، بس اشارے میں پڑھوں گا، آپ کی معرفت کافی ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ سید سجاد کیوں ساری عمر شام شام کر کے روتے رہے. کیوں شام شام کر کے روتے رہے؟ اس لیے شام شام کرتے رہے کہ جب یزید لعین نے دربار لگایا، جب اسیروں کو لے آیا، اسیروں کو لا کر جب اس نے تقریر کی، درباری خطیب نے تقریر کی، جب یہ سارے کام ہو چکے تو ایک لعین بول کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یزید مجھے یہ بتا کہ جب اسیر ہو جاتے ہیں، جنگوں میں دشمن اسیر ہو جاتا ہے تو اسیروں کی اولاد کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ اسیر جو پکڑے جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ پوچھتا ہے ملعون تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو اسیر پکڑے جاتے ہیں جنگوں میں، آیا انہیں غلام نہیں بنا لیا جاتا؟ آیا انہیں کنیزے نہیں بنا لیا جاتا؟ بس یہ جملہ سننا تھا، یہ جملہ سننا تھا کہ اس ملعون میں ایک اور بات کی جو میں نہیں پڑھ سکتا، میری زبان اجازت نہیں دیتی مومنین، اس ملعون نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ سن کر جناب فاطمہ بنت حسین جناب زینب الاولیاء کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور پکار کر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا یزید اس ملعون سے کیا لعنت الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا يوم انقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا الله. پروردگار بحق محمد وال محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد پر شر و بلیہ سے محفوظ فرما. پروردگار امت اسلام پر ظلم و ستم اور تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، سامرہ میں ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، گستاخان شان رسالت کو نیست و نابود فرما، خدا بندہ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، راہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق برقرار فرما، خدا بندہ اس امت کو بیداری و شعور عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، عزاداران سید و شہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزا و عزاداری کو نیست و نابود فرما، علماء کرام مراجع اعظم کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف